الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وقال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربیع الثانی کی 14 تاریخ 1440 ہجری کا برس، اور اکتوبر کی 18 تاریخ 2024، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک دو پہلو آپ حضرات کے سامنے اجاگر کرنے ہیں. ایک دو اس وجہ سے کہا کہ اگر تو وقت ہوا تو دو، ورنہ پھر ایک. اللہ سبحانہ و تعالی ہم جو بات کہیں تو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عمر مبارک 35 برس کی ہوئی، تو اس زمانے اور وقت میں بیت اللہ کی تعمیر کا قریش کو دوبارہ خیال آیا. وہ اس وجہ سے کہ اس کی جو دیواریں تھیں وہ بوسیدہ ہو چکی تھی اور بیت اللہ کے اوپر چھت نہیں تھی. کسی زمانے میں وہاں طوفان آیا تھا پانی کا، تو اس وجہ سے اس کی بنیادیں کمزور پڑ گئی، دیواریں بوسیدہ ہو گئیں. تو قریش نے یہ مشورہ کیا کہ ہم بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا مقام بندگی اور مقام معبودگی، جہاں عبادت کی جاتی ہے، عبادت کی جگہ، وہ بیت اللہ ہے. ان اول بیت وضع للناس، جو انسانوں کے لیے بنایا گیا. اور پھر یہ بھی کہ سب سے پہلے اس کو ملائکہ فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے طوفان نوح کے بعد، اور اس کے بعد پھر دیگر مواقع پہ اس کی تعمیر ہوتی رہی. تو اب یہ جو معاملہ ہے کہ اسائے نو تعمیر کا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 35 برس کی ہوئی، تو مشاورت اس بات کی تھی کہ کفار اور قریش اگرچہ پسماندگی عقیدے کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے جتنی بھی تھی کہ ان کے اندر، کہ ہر طرح کے گناہ ان کے اندر رائج تھے، لیکن مشورہ اس بات پر ہو رہا تھا کہ چونکہ یہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، لہذا اس کو حلال ذریعہ آمدنی سے تعمیر کیا جانا چاہیے. ایسی آمدنی جو حرام کی ہو، شراب کی ہو، اور زنا کی، بدکاری کی ہو، عورتیں بھی دیتی تھیں چندہ، اور اس طرح سود کی ہو، اور جو بھی کسی بھی قسم کی حرام کی ہو، اس سے ہم نے بیت اللہ کی مقدس تعمیر کو نہیں اس میں پیسہ لگانا. تو مشورہ ہوا، تو سب سے پہلے انہوں نے چندہ کیا، اور چندہ اتنا ہوا کہ صرف بیت اللہ کی بنیادیں اور کچھ دیواریں کھڑی ہو سکتی تھی. تو اب جو بیت اللہ کا اب تعمیر کی ہوئی ہے، یہ وہی اسی بنیاد پر ہے. اس سے پہلے جب انہوں نے اس کو تعمیر کر رہے تھے، وہ جو حتیم ہے، سیمی سرکل ہے، اس میں سے جب وہ حتیم سیمی سرکل جب جاتے، اس کے جانے میں جانے کے لیے تھوڑا سا فاصلہ ہے، تقریباً اتنا سا فاصلہ ہے جو ایک گز کا ہوگا، یا تھوڑا سا اس سے زیادہ ہوگا، دوسرے دروازے لگے ہوئے گیٹ لوگ ہیں دونوں طرف, تو وہ بھی بیت اللہ کا حصہ تھا. یہ پورا جو حتیم ہے وہ بیت اللہ کا حصہ نہیں تھا, اس میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی قبریں تھیں, اس کو مقام حجر کہتے تھے. اور یعنی وہ بیت اللہ کے اندر تو نہیں تھی, وہ اس کے ساتھ ہی تھی بیت اللہ کے, کیونکہ اس وقت تو وہ, آپ نے پرانی اگر تاریخ پڑھی ہے یا تصاویر دیکھی ہیں تو اس میں مختلف طرح طرح کے جو مطاف ہے جہاں طواف کیا جاتا ہے بیت اللہ کے ارد گرد جب گھوما جاتا ہے تو اس میں مختلف حجرے بنے ہوئے تھے. یہ تو بعد میں پھر ان سب کو وہاں سوائے مقام ابراہیم کے منہدم کر دیا, سب کو برابر کر دیا. تو وہ جو حصہ تھا, چونکہ ان کے پاس ذرائع حلال کا اتنا نہیں تھا, تو وہ جو دروازہ جاتا ہے یتیم کو وہ انہوں نے چھوڑ دیا. اس کی حکمت یہ بھی کہ بیت اللہ کے اندر تو وہی خوش قسمت ہی جا سکتا ہے جو صاحب مالدار ہے یا حیثیت والا ہے یا کوئی حاکم ہے یا کوئی اس طرح, تو جس کا اثر و رسوخ ہے, ورنہ ہر عام انسان تو مسلمان تو اس کے اندر جا کر عبادت نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عام مسلمانوں کے لیے بھی یہ ایک بندوبست فرما دیا کہ بیت اللہ کا حصہ وہ تھوڑا سا تعمیر سے خالی رہ گیا, تو اب ہر ایک کے پاس یہ گنجائش اور موقع ہے کہ وہ طریقے کے مطابق وہاں جا کر بیت اللہ کا جو حصہ ہے جو چھوٹا ہوا ہے تعمیر سے عمارت سے, وہ اس میں جا کر عبادت کر سکتا ہے. وہ ایسا, اس کو ایسا ہی شمار ہوگا, گردانا جائے گا جیسا کہ اس نے بیت اللہ کے اندر عبادت کر لی, جہاں بیت اللہ کے اندر وہ چلا گیا. اسی وجہ سے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جب طواف کریں بیت اللہ کا, بیت اللہ کے ارد گرد جب گھومیں تو اس کے وہ جو دروازہ لگا وہاں سے نہیں جانا ہے, وہ حتیم کے باہر سے جانا ہے, ورنہ بیت اللہ کے اندر سے جب جائیں گے تو وہ طواف جہاں وہ چکر شمار نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ انہوں نے اس وجہ سے چھوڑ دی تاکہ ان کے پاس جو حرام کی جو تھی وہ لگانا نہیں چاہتے تھے, حلال کے اتنے تھے نہیں, چندہ کا اتنا مالی ان کے پاس وسعت نہیں تھی کہ چندہ ادھر ادھر سے کال لیتے, جتنا تھا انہوں نے اتنا وہ اس کو اوپر لگا دیا بیت اللہ. اس سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ آئی, چاہے ان کے اندر اخلاقی طور پر جتنا بھی زوال تھا, عملی طور پر جتنے بھی وہ گئے گزرے تھے قریش, عقیدے کے لحاظ سے جتنا بھی وہ بیت اللہ کے اندر انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عقیدہ کا ان کا کیا حال. لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے مشاورت سے یہ اس بات پر آمادہ ہوئے کہ ہم نے بیت اللہ کی تعمیر میں صرف حلال اور پاکیزہ روزی ہی لگانی ہے, تو انہوں نے لگائی, تو جتنا ان کے پاس تھا وہ لگا دیا, حتیٰ کہ بیت اللہ کا کچھ حصہ بھی انہوں نے تعمیر سے چھوڑ دیا تاکہ حلال ہی سے ہی بیت اللہ کی بنیاد اور اس کی عمارت کھڑی کی جائے. اس سے ہمارے لیے جو سبق ہے کہ ہم بھی اللہ کے گھروں میں جب بھی کوئی چندہ دیں اللہ کے گھروں کے لیے یا اللہ کے لیے, تو ہم ایسا پاکیزہ مال میں سے دیا کریں, کوئی ایسا جو حرام کا ہے یا مشتبہ ہے تو اس سے اجتناب کیا کریں. وجہ یہ ہے کہ کلام پاک میں اندر بھی اس بات کو منع کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں بھی کوئی ایسا ردی مال, ایسا گھٹیا مال, ایسا, اب ظاہر ہے کہ جتنا بھی حرام کا ہے وہ گھٹیا ہی ہوتا ہے, جو ردی ہی ہوتا ہے وہ ناقابل قبول ہوتا ہے, تو اس وجہ سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا جب تم خود گٹیا قسم کا مال, گٹیا قسم کی چیز خود اپنے آپس میں لین دین میں قبول نہیں کرتے ہیں, تو پھر پروردگار اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے تم کیوں تیار ہو جاتے ہو اس کے راستے میں دینے کے لیے. تو لہذا سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ جائے کہ انسان اس کو دے اور پھر جو ہے اس سے ثواب کی بھی امید لگا کر بیٹھ جائے, اور حرام سے ثواب کی امید لگانا بھی گناہ کا کام ہے, کیونکہ گناہ سے انسان کوئی بھی اس کو ثواب نہیں ملتا, اگر ثواب کی امید لگاتا ہے تو وہ بھی ایک گناہ کا کام ہے. کبھی ایک حرام چیز سے وہ متوقع کر رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب دیں گے, ایسا نہیں ہے. تو بہرحال انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر جب اس کی اتنی عمارتیں, اس کی بنیادیں اور اس کی دیواریں ہو گئی, اب واقعہ یہ ہوا کہ وہاں مقام جو حجر تھا تو اس کو لگانا تھا, حجر اسود کو رکھنا تھا. اب جو ہے وہ ایسا زمانہ تھا کیونکہ جاہلوں کا تو وہ گروہ تھا, جاہلوں کا تو قبیلے تھے, پڑھا لکھا تو اس میں تو تھا نہیں کوئی, ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب تھی نہیں, وہ تھوڑے بہت ان کے پاس جو تھی فہم و فراست اس کے پر انہوں نے عمل کر لیا. اب ان میں سے بنو عبد الدار والوں نے کھڑے ہو آگے اپنے سارے قبیلہ والوں کو جمع کیا اور خون کا چھوٹا سا ایک کٹورا لیا, اس میں خون ڈالا انہوں نے, اور خون ڈال کر وہاں سب قبیلے والوں نے اپنے ہاتھ اس میں ڈبوئے اور ڈبو کر سب کو انہوں نے دکھائے کہ اب اگر ہمیں موقع نہ دیا حجر اسود کو اس کی جگہ پہ لگانے کے لیے تو پھر یہ اس بات کی نشاندہی تھی کہ پھر ہم اپنے خون یعنی ہاتھوں کو لگائے ہیں تو ہم لڑیں گے, مریں گے, جان دیں گے, لیکن کسی کو یہ موقع نہیں دیں گے. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی جنگیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے نزاع اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے فساد کھڑے کر دینا وہاں ان کے معاشرے میں عام تھا, اور یہ آج بھی ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھے جائیں دیکھیں تو کل ہی میں پڑھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا یہ بھی یہ یعنی ہتھیار بن گیا, جنگی ہتھیار ہے. کتنے ہی ملکوں میں لوگوں نے اس کو استعمال کر کے ملکوں کے ملک جو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا. اور بنیاد کیا تھی؟ جھوٹ. بنیاد کیا تھی؟ پروپگنڈا, اور کچھ نہیں. حقیقت بیچ میں کچھ نہیں تھی. تو وہاں بھی کچھ نہیں تھا, بس ایک حجر اسود کو وہاں لگانا تھا, اور لیکن اس بات پر مرنے مارنے پر مادہ ہو گئے. تو پھر وہاں کا ایک سردار مغیرہ, اس نے سب کو جمع کیا, مشاورت کی کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے کہ تم اس چھوٹی سی بات پر کیوں لڑنے مارنے پر مادہ ہو گئے. اس نے یہ رائے دی کہ کل صبح کو جب جو بھی بیت اللہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا اس کی رائے ہم مانیں گے, وہی اس کو حق ہوگا کہ وہ حجر اسود کو اٹھا کر اس کے مقام پر لگا دے. یہ بات بھی ہمارے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ حجر اسود کو اسود کیوں کہتے ہیں. حجر کہتے ہیں پتھر کو, اسود کہتے ہیں سیاہ اور کالے کو. یہ جنت کا پتھر ہے, جب یہ جنت سے آیا تھا تو یہ کالا اور سیاہ نہیں تھا, سفید تھا, حجر ابیض تھا, ابیض سفید کو بولتے ہیں. یہ لوگوں نے اس کو چوما, اور ظاہر ہے کہ اس کو چومنا یہ بھی طواف کا حصہ میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوم, بلکہ یہاں ایک واقعہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا, جب نبی صلی اللہ, اب دیکھیں دو پتھر ہیں, دونوں پتہ پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے مختلف ہے. ایک یہی حجر اسود جو ابتدا میں حجر ابیض تھا, امت کے گناہ چوس چوس کر وہ سفید سے کالا ہو گیا, وہ اس آیت کی طرف نشاندہی سورہ متففین کے اندر آتا ہے کہ جب بھی انسان کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے, تو انسان جب پیدا ہوتا ہے بلوغ تک اس کا دل صاف اور شفاف آئینے کی طرح ہوتا ہے, لیکن وہ گناہ کرتا جاتا ہے تو حضرت کہتے ہیں ایسا اس کو جیسا انجیکشن لگاتے ہیں اس طرح وہ اس دل کے اوپر ایک سیاہ دبا لگ جاتا ہے. کلا بل رانا, یہاں سکتا ہے, سکتا کا مطلب کہ جہاں ٹھہرنا ہوتا ہے. جب اس آیت کے کریمہ کو پڑھا جائے تو پڑھنا ہے لیکن سانس توڑے بغیر تھوڑا سا رکنا ہے, پھر آگے پڑھنا ہے. کلا بل رانا, تاکہ سننے والے پڑھنے والے کو یہ باز واضح ہو جائے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. یہ جو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے, یہ تلاوت کی جاتی ہے, اس کا طریقہ بھی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا, تو ہم نے اسی طریقے سے پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں, بلکہ لکھنے کا طریقہ اور ہر چیز قرآن مجید, اس وجہ سے مستقل فن علم تجوید, پھر اس کو لکھنے کا فن مستقل کس طرح جو ہے لکھا جاتا ہے. عربی ایک مستقل انداز سے لکھی جاتی ہے, لیکن جو قرآن مجید ہے اس کو تھوڑے سے عربی کے قواعد سے مختلف, اس وجہ اس کی یہ ہے کہ سارے جتنے بھی قواعد یا علوم ہیں وہ سب کے سب کلام پاک سے نکالے گئے, چاہے عربی کا گرامر ہو, صرف اور نحو ہو, چاہے وہ جتنے بھی علوم ہو, سب کے سب وہ بعد میں ان کی ایجاد ہوئی ہے, بعد میں ان کی بنیاد رکھی گئی ہے. تو اس وجہ سے اگر کوئی قاعدہ لغت کا یا قاعدہ گرامر کا یا صرف اور نحو کا کو اس کے برعکس ہے تو سمجھنا چاہیے کہ وہ قرآن مجید تو برحق ہے، وہ قاعدہ جو ہے اس کے بعد جو بنائے گئے ہیں وہ قرآن مجید کے مطابق ہی بنائے گئے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ کلا بل ران، جس طرح وہاں نقطہ لگ جاتا ہے تو اس طرح یہاں بھی اس نے انسانوں کے گناہوں کو چوس لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بتا رہا تھا کہ انہوں نے کہا دو پتھر، اسی موقع پر جب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں توحید کا پرچار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اے حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا کہ اے حجر، تو ایک صرف پتھر ہی تو ہے، اگر تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما نہ ہوتا، بوسا نہ لیا ہوتا، تو میں ہرگز تمہیں نہ چومتا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توحید پر، وحدانیت پر اتنا اٹل عقیدہ تھا کہ وہ اس کو بوسا، اگرچہ وہ جنت سے پتھر آیا ہوا ہے ان کو معلوم تھا، اس کے باوجود اس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ چومتے، نہ بوسا لیتے، تو میں بھی تمہیں نہ چومتا۔ اور دوسری طرف اسی کے برعکس اس کے سامنے ہی، ملتزم کے سامنے ہی ایک دوسرا پتھر ہے، اور وہ بھی معجزانہ طور پر۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت اللہ کی تعمیر فرماتے تھے، یہ تو لفٹ کا تو معاملہ ابھی آیا نا، تو ابھی بھی وہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ اس کو جگہ کہ وہ پتھر ایسا تھا معجزانہ طور پر، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اوپر کھڑے ہوتے تھے تو وہ اوپر نیچے، جب اوپر جاتے تھے تو اوپر ہو جاتا تھا، جب نیچے تو نیچے ہو جاتا تھا۔ آپ نے دیکھا ہے بیت اللہ ماشاء کتنا اونچا ہے، تو وہاں سے انسان نیچے سے کھڑے ہو کر تو اوپر پتھر نہیں رکھ سکتا ہے، تو یہ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک وہاں نقش ہو گئے، واضح نظر آتے ہیں، اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اس موقع پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، کیونکہ وہ ایک بیت اللہ کی تعمیر میں استعمال ہوا اور ایک معجزہ تھا، تو وہاں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی منشا اور ارادہ ہوا کہ کاش جہاں میں دو گانا پڑھوں، دو رکعت پڑھوں، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی اس خواہش کو قرآن پاک میں یوں اتارا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ تم اس جگہ میں جہاں مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم کا مراد یہی ہے وہ جو پتھر ہے جس کے اوپر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر فرماتے تھے، وہاں طواف کے بعد یعنی سات چکر لگانے کے بعد بیت اللہ کے، آنٹی کلاک واچ لگاتے، اس طرح سے میں انگلی اس طرح گما رہا ہوں، کو ورنہ تو وہ اس طرح نہیں لگاتے، اس طرح لگاتے ہیں اس میں، تو یہ اس طرح جو سات چکر بیت اللہ کے جب لگانے کے بعد پھر دو رکعت واجب پڑھنے ہوتے ہیں، تو زیادہ ثواب اور مسنون یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھ لیں یا اس کے مضافات میں کہیں بھی جگہ مل جائے، اگر جہاں آسانی سے نہیں مل سکتی تو پھر کہیں بھی پڑھ لیں، تو یہاں مراد ہے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں مشورہ طے ہوا کہ جو بھی شخص سب سے پہلے آئے گا تو وہ اس کی رائے جو بھی ہوگی تو ہم اس پر عمل کریں گے، جو بھی اس کا فیصلہ ہوگا۔ اب صبح کو دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیت اللہ کے اس حصے میں، مطاف میں داخل ہوئے، تو لوگوں نے کہا جا صادق الامین، کہ آپ کے لوگوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک لوگوں میں صادق، سچے اور امین، دیانت دار، امانت دار مشہور ہو چکے تھے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ اس کا واقعہ جب ہجرت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو لوگوں کی امانتیں ہی تھیں، دیکھیں کفار سب کے سب کٹھے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حلہ بولنے کا انہوں نے پکا منصوبہ بنایا، آپ کو اس بات کا یقین تھا، لیکن آپ کے پاس امانتیں لوگوں کی تھی، اتنے امین۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ واقعہ دہرا رہا ہوں تاکہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی سیرت کو ہم اپنے اندر لے کر آئیں، امانت داری اپنے اندر لے کر آئیں۔ میں نے کچھ دن پہلے وہ کہا تھا، کبھی ایک جگہ پہ حلقہ ہوتا ہے، بیٹھ کے گپ جڑتے ہیں، وہ بتا رہا تھا ایک شخص، کبھی میں پاکستان سے آیا اور وہاں جو ہے کس طرح سکیل سے ڈنڈی مار کے میرا وہ کر رہے تھے، کروانے والا بھی کرنے والا بھی، تو اس وجہ سے ملک ماشاءاللہ پھر اسی حساب سے ترقی کر رہا ہے نا پاکستان، اتنی زیادہ جو ہے امانت داری ہے، اتنی زیادہ وہاں دیانت داری ہے، ہر ایک جو ہے کرنے والا بھی کروانے والا بھی، اور پھر اس کو ڈینگ مار رہے ہیں کہ بھی اس کو شیخی بگاڑ رہے ہیں کہ بڑا تیر مارا ہم نے، دھوکھا ہے، فراڈ ہے، خیانت ہے، اپنے ساتھ بھی ملک کے ساتھ بھی۔ آپ اگر تھوڑا سا پیسے، اب وزن زیادہ ہے تو پیسے دے کر لے آؤ۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمانوں کو ہمارے اندر سچائی اور امانت داری پیدا فرما دے، اس کے اندر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہوگا۔ خالی ہم سن کے ہو گئے، کچھ عمل بھی تو کرنا ہے نا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، یہ آیت ہمیں یہ دعوت فکر دے رہی ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو، میرے مجھے نہیں، کسی عالم کو نہیں، بلکہ اس کو جو پوری کائنات کا وجہ جو سبب ہے پیدا کرنے کا، ان کی سیرت کو ہم نے اپنانا ہے۔ تو ان کا سب سے نبوت سے بھی پہلے لقب دو تھے، صادق اور امین، سچے اور امین، امانت دار۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں، چاہے ہمارا دنیاوی طور پر کتنا بھی نقصان ہو رہا ہو، لیکن ہم ان دو چیزوں کو کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں، ایک سچائی پر اور دوسرا امانت داری پر۔ اور اس طرح مجھے دوسرا واقعہ، امانت کو ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میں ایسا طریقہ بتاؤ کہ بھی لوگ جو ہے کھانے کی چیز جو ہم وہاں بیچتے ہیں، سو جو ہے سپلائی کرتے ہیں، تو بزنس کرتے ہیں، تو کوئی اس کو کھولے بغیر کس طرح جو ہے واپس لینا ہے۔ تو اس میں کمنٹ کر رہا تھا کہ بھائی ہاں فلاں ملک میں تو ایسا ہوتا ہے، فلاں ملک میں جہاں بھی ایسا ہوتا ہے، اور جو ہے چائنا میں بھی ہوتا ہے، جو مثال دے رہے تھے کفار کے ملک کی۔ اور پھر اس نے کہا ساتھ آخر میں کہ بھی ان ملکوں میں بھی جو لوگ اس چیزوں کو واپس کرتے ہیں، وہ بھی پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے ہیں، وہاں مقامی لوگ بلا وجہ ہی اس طرح کی چیزوں کو واپس نہیں کرتے، چیزیں بھی رکھ لیتے ہیں اور جو ہے فائدہ بھی لیتے ہیں، ناجائز فائدہ اٹھا۔ ہم کہاں کہاں ہم نے اپنی بددیانتی کے اور یعنی خیانت کے جھنڈے پوری دنیا میں لہرائے ہیں، اور ڈنکے کی چوٹ پر ہم نے لہرائے ہیں، اور دعویٰ ہمارا ہے کہ ہم کہاں سے بلونگ کرتے ہیں۔ تو اس میں اسلام کی بدنامی ہے، ملک کی بدنامی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس وصف کو، دو چیزیں جو ہے سچائی اور امانت، اس کو اپنے اندر ہمیشہ اپنے اندر بچوں کو منتقل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، چاہے ظاہری طور پر ہمارا کتنا بھی نقصان ہو اس کو گوارا کر لے۔ تو بتا رہا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، صبر کی زبان پر تھا صادق اور امین آئے، یعنی یہ نہ تو جھوٹ بولیں گے نہ ہی اس میں خیانت کریں گے جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایسا کرو، مجھے اجازت دو کہ میں آپ ایک کپڑا منگوایا، آپ کپڑا منگوانا، آپ نے کہا کہ اس میں جو ہے آپ منگا، اگر سب قبیلہ والوں کے جو سردار ہیں ان میں سے ایک ایک نمائندہ منتخب کر لو، اور نمائندہ منتخب کر لیا، آپ نے پھر ان سے پوچھا کہ ابھی آپ مجھے اجازت دو میں اس کو اٹھا کر اس کپڑے پہ رکھ دوں، انہوں نے اجازت دی، آپ نے کپڑے پہ رکھا، پھر ان کو سب کو کہا کہ سب قبیلہ کے جو نمائندے اس کو پکڑ کر کپڑے کو وہاں اس کے پاس لے جاؤ، اور آپ سب لے کر چلے گئے۔ جب اس کے پاس پہنچ گیا پھر آپ نے ان کو کہا کہ اب مجھے اجازت دو میں اٹھا کر اس کو اس کی جگہ پہ رکھ دوں، تو سب نے اجازت دے دی، اور آپ نے اس کو اٹھا کر اس کے مقام ابراہیم، مقام حجر اسود کی جگہ پر اس کو رکھ دیا۔ تو اس طرح وہ ایک ماحول جو بن گیا تھا لڑائی کا، جنگ کا، قتل و قتال کا، مرنے مارنے کا، وہ ٹل گیا آپ کی فہم و فراست پر، آپ کی، حالانکہ آپ اس وقت نوجوان تھے، 35 سال آپ کی عمر تھی، لیکن آپ کی اس دانش مندی پر، عقل مندی پر، آپ کے اس وہ فہم و فراست پر سب جو ہے آشش کر اٹھے کہ یہ کیسا بہترین فیصلہ، سب اس میں شامل بھی ہو گئے، سب اس میں شریک بھی ہو گئے، سب میں اس کا حصہ بھی پڑ گیا، اور جو ہے ایک جنگ جو سر پر آ چکی تھی اس کو انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت اور بصیرت سے ٹال دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بھی جب کوئی ایسا موقع ہے، جو چیز چھوٹی ہے اس کو بڑی بنا کر، جو اس کو جو ہے جنگ اور فساد کا ذریعہ نہیں بنائیں، بلکہ اس کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ معاشرہ تو آج کل پھر پہلے ہی تپا ہوا ہے، برداشت تو پہلے ہی ختم ہو چکی ہے، صبر تو پہلے ہی ختم ہو چکا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کی سیرت کو بھی اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کی سورت کو بھی اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔